السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ حجر سے متعلقہ آغاز کریں گے آج, اور سورت کا نمبر ہے 15, پارہ نمبر ہے 13. یہاں سے 13 پارہ ختم ہو رہا ہے, 14 پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اس پوری سورت کی ایک آیت جو ہے وہ 13 پارے میں, باقی ساری سورت جو ہے وہ 14 پارے میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, آمين يا رب العالمين. سورہ حجر آپ دیکھیں گے کہ اس کا اپنا منفرد انداز ہے, آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بڑا ردھم بہت ہے, بہاؤ بڑا تیز ہے, اور کیونکہ مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ بنیادی جو موضوعات ہیں مکی صورتوں کے, ایمانیات ثلاثہ, توحید, رسالت, آخرت, اس کا کافی ذکر ہے. اسی طرح یہ مضمون بھی آئے گا کہ رسولوں کا انکار کرنے والوں پر اللہ کا پھر عذاب آتا ہے. جس سے پہلے کہ سورت کا باقاعدہ آغاز کریں, تھوڑا سا یہ بالکل پہلے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن کی اپنی ایک ترتیب ہے اور تقسیم ہے, اور جو قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے وہ آیت کہلاتا ہے, اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اور اس طرح آپ دیکھیں گے تو 6239 آیات ہیں قرآن کی. اسی طرح اس کے بعد جو اس سے بڑا کچھ یونٹ ہے وہ سورت کہلاتا ہے. کئی آیات کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے گرد گویا ایک باؤنڈری وال بنا دی, ایک حصار قائم کر دیا, اور سورت جو ہے اسے پھر کہا جاتا ہے مجموعے کو. اس طرح 114 جو ہے وہ سورہ ہے قرآن کے اندر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور تقسیم تھی منازل کی, جنہیں حصہ بھی کہتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس طرح قرآن کو تقریباً 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا, 7 منزلوں. وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام روز ایک منزل قرآن پڑھتے تھے, اور اس طرح ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جاتا. تو یہ جو ابتدائی یہ جو 3 تقسیمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں, اور آپ کے بتانے پر یہ تقسیمیں کی گئیں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید پھر قرآن کو کچھ جو ہے اس میں مزید تقسیم دیکھنے میں آئی. ایک تقسیم نظر آتی ہے رکوعوں کی تقسیم, اور رکوع اس اعتبار سے کہ قرآن کا اتنا پورشن ایک رکعت میں پڑھا جائے جس میں مضمون مکمل ہو جائے اور جو ہے وہ خیرات کا حق بھی ادا ہو جائے. تو اس لحاظ سے دیکھیں گے 558 رکوعوں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور تقسیم جو بعد کے دور کی ہے وہ پاروں کی تقسیم ہے, اور تقریباً پورے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے پیچھے بھی لاجک یہ لگتی ہے کہ روزانہ ایک حصہ پڑھا جائے اور کم از کم مہینے میں ایک دفعہ قرآن مکمل کر لیا جائے. لیکن یہ جو 30 حصوں میں قرآن کو پاروں کی شکل میں تقسیم کیا گیا, تو کہیں کہیں یہ تقسیم بڑی غیر جو ہے وہ آپ کہیں کہ کوئی ایسا لگتا ہے بس جلدی سے کر دی گئی ہے, اس میں اتنا اہتمام نہیں رکھا گیا جیسے یہاں پہ. اب سورہ حجر میں اس میں سورت کا جو ایک انٹیٹی تھی وہ اب بریک ہو رہی ہے. آپ ایک آیت ایک پارے میں, باقی پوری سورت دوسری پارے میں. اس لیے آپ دیکھیں گے اب سعودی گورنمنٹ جو قرآن شائع کر رہی ہے تو اس نے پوری سورت کو جو ہے وہ 14 پارے میں لے لیا. تو ایک آیت جو ہمارے ہم جو دیکھتے ہیں اپنے نسخے اس میں 13 پارے میں, تو سعودی قرآن میں جو ہے اس طرح نہیں آپ کو نظر آئے گا. انہوں نے یہ آیت بھی جو ہے آگے بڑھا دی. آئیے جناب اب ہم اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں. پہلی آیت میں ہی عظمت قرآن کا بیان. الف لام را, حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, اور یہ اس کتاب کی آیات ہیں اور نہایت واضح قرآن کی آیات. یعنی اب یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کر دی وہ نہایت واضح ہیں, اس میں ابہام نہیں ہے, خصوصاً جو محکمات ہیں ان میں. اسی طرح کفار کی حسرت کا ذکر ہے کہ عنقریب کفار کا یہ کفر ان کے لیے ایک بہت بڑی حسرت کا باعث بن جائے گا. فرمایا روبما یا بد الزین کفر, اور ایک وقت آئے گا کہ آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو کانو مسلمین, کہ کاش کہ وہ فرما بردار ہوں. اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے, بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور پھر وہ حقائق کھل جاتے ہیں انسان کے اوپر, اور پھر یہ تمنا وہ کرتا ہے, لیکن اس وقت یہ آرزو تمنا کسی کام کی نہیں رہتی. آیت نمبر 3 میں مجرمین کے لیے مہلت کا ذکر. فرمایا ذرہم یاکلوا و یتمتعوا, چھوڑ دیجئے انہیں کہ یہ کھا پی لیں اور کچھ جو ہے مزے کر لیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ, اور انہیں جو ہے غفلت میں ڈالے رکھا ہے ان کے جو ہے آرزوؤں نے, ان کی خواہشات نے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, قسم قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. تو مجرم لوگ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی سمجھ لو کہ ہم نے بڑا کما لیا, اپنے بڑے تیر مار لیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی محض امانی ہے، وشفل تھنکنگ ہے، اور بہت جلد ان پہ حقیقت کھلنے والی. آیت نمبر 9 میں حفاظت قرآن اللہ کے ذمے ہے، یہ مضمون آ رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا. اب یہ الذکر یہ قرآن کا نام بھی ہے، اور ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. ایک تو اور یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جس کا علم آپ کو پہلے سے ہو لیکن وہ جو ہے وہ کسی پس منظر میں چلی جائے بات، اور پھر کوئی یاد دہانی کرائے جو پہلے سے حاصل علم جو ہے دوبارہ تازہ ہو جائے. تو قرآن کا نام الذکر اسی لیے ہے کہ اللہ کی معرفت ہمیں پہلے سے حاصل ہے، قرآن کی یہ آیات ہمارے اس علم کو دوبارہ تازہ کر دیتی. تو فرمایا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو جو ہے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن جو اس وقت اسلام کے مسلمانوں کے جو ہے بڑے دشمن ہیں، وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن کا ٹیکسٹ محفوظ ہے. وہ یہ نہیں مانتے، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، لیکن یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا یہ ذمہ اللہ کے اوپر ہے. تو اتنا عرصہ بیتنے کے باوجود کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکا، اور بلکہ اس قرآن کی وجہ سے ایک پوری زبان جو ہے ابھی تک اسی طرح انٹیکٹ ہے جیسے پہلے تھی، ورنہ زبانیں بدل جاتی ہیں. آپ آج سے 50 سال پرانی اردو پڑھیں تو ہمیں بڑا عجیب لگے گا کہ پتہ نہیں کون سی زبان پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کی حفاظت میں سے ہے کہ وہ عربی مبین ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح یہ بھی قرآن کی حفاظت میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. اب 7 سال کے جو ہے وہ بالکل بچے، ان تک کے ذہنوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، اور 70 سالہ افراد کے بھی دلوں میں محفوظ ہے. تو یہ حفاظت قرآن کا وہ معاملہ ہے جو اللہ نے کیا ہے. اب آیات 14-15 میں فرمائشی معجزے کا انجام بیان ہو رہا ہے. اصل میں کفار مکہ جو ہے بڑا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائی دیں، آپ کے لیے کوئی فرشتہ جو ہے وہ اترا ہے، ہٹو بچوں کے نعرے لگاتا رہے، آپ کا گھر ہی سونے کا بنا دیا جائے، آپ کے لیے کوئی سونے کا پہاڑ جو ہے بنا دیا جائے، آپ کے گھر کے آگے جو ایک باغ ہو جائے اور وہاں پہ چشمے جاری ہو جائے. وہ تو کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو دکھائیں. تو ہر دفعہ کہا جاتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. اور پھر جو ہے شدید خواہش مسلمانوں کی بھی تھی کہ اللہ کوئی دکھائی دے، شاید یہ جو ہے مان جائے. تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان کے ان پر دروازہ آسمان میں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر یہ جو ہے اس میں اوپر بھی چڑھ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو بھی یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، ہماری آنکھوں پر جو ہے جادو کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جو ہے وہ جادو کیے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ معجزے دیکھ کر ماننے والے نہیں، ابھی جو ہے حق سے اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ معجزہ نہیں دیکھا، جب معجزہ دیکھ لیں گے تو معجزہ ہی کو نہیں مانیں گے. تو اصل میں تو یہی ہے کہ وہی لوگ ایمان لائیں گے جو ان آیات کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے. آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ ہر شے کو اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم نازل کرتے ہیں اسے ایک مقررہ اندازے کے مطابق. تو اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ انسان بڑھتے جا رہے ہیں، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ وسائل کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. پہلے جو ہے وہ اردو محاوروں میں بھی آتا ہے کہ مرغی جو ہے وہ نواب کھایا کرتے تھے، غریب آدمی کو تو نصیب ہی نہیں تھی، اب مرغی جو ہے وہ عام گوشت سے سستی ہو گئی، بلکہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ سبزی سے بھی سستی ہو گئی. اب غریبوں کا کھانا اس وقت جو ہے وہ مرغی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پولٹری کی انڈسٹری کو اتنا پھیلا دیا، پھر انڈے جو ہوتے تھے وہ بڑے بڑے جو ہے بادشاہوں کے ہاں جو ہے وہ ان کے ہی ہاں نصیب ہوتے تھے، عام آدمی کو بڑی دقت سے انڈا ملتا تھا. تو اب وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کامن ہو گئے. اسی طرح پھلوں میں دیکھیں، پہلے جب میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا صرف کیلے ہوتے تھے جو 12 مہینے نظر آتے، لیکن اب ماشاءاللہ خربوزہ آپ کو 12 مہینے ملے گا، تربوز آپ کو اکثر جو ہے پورا سال تقریباً نظر آئے گا، سیب جو ہے کافی بڑی ڈیوریشن تک آپ کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ وسائل بڑھا دیتے ہیں. سی فوڈ کتنا پھیل گیا، اب سی ویڈز تک لوگ استعمال کرنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک اندازے سے جو ہے نازل فرماتے ہیں. اب جناب یہ آگے قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ اتنا اہم ہے کہ یہ تقریباً 7 بار یہ قصہ آیا. پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا, پھر جو ہے وہ سورہ آراف میں پڑھا, اب سورہ حجر میں پڑھ رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی. اب یہ کیا ہوتا ہے, اسے علماء سمجھاتے ہیں کہ جس طرح بارش ہوتی ہے تو کہیں کہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جوہر بن جاتے ہیں پانی کے, اور وہ پانی میں جو ہے وہ کائی بھی جم جاتی ہے اور سڑ بھی جاتا ہے وہ, اور پھر آہستہ آہستہ دھوپ کی وجہ سے وہ پانی اڑ جاتا ہے, اور اندر جو مٹی ہوتی ہے وہ سوکھ کے ٹھیکرے ٹھیکرے سے بن جاتے ہیں, وہ سوکھ جاتی ہے اور کچھ کیوب کیوب سے اس کے اوپر جو ہے ٹھیکرے بن جاتے ہیں, اور وہ بالکل سوکھ کے اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اگر اس پر چلا جائے تو وہاں سے کھنک پیدا ہوتی ہے, ایک آواز نکلتی ہے اس میں سے. تو اس سے مشابہ جو ہے وہ کوئی چیز تھی جسے اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہی الفاظ کہے ہیں کہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی, یعنی ایسی مٹی جس پر سے آواز پیدا ہوتی ہے, اس سے انسان کو بنایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جنات کو ہم نے بنایا تھا اس سے پہلے, اور کس سے بنایا تھا, آگ کی لپٹ سے, جسے انویزبل فلیم کہتے ہیں. آپ آگ کو دیکھیں گے اس کے فلیم کے کئی رنگ نظر آتے ہیں, اورنج ہے, پھر یلو ہے, اس سے اوپر ریڈ ہے, اور سب سے اوپر آپ کو بلو نظر آتا ہے, لیکن بلو سے اوپر بھی ایک فلیم ہے جو انویزبل فلیم کہلاتا ہے, اس انویزبل فلیم سے بنایا گیا ہے جنات کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا, اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں انسان, من صلصال من حمأ مسنون, سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے. اب آگے انسان کے لیے جو ہے وہ انسان کو مسجود ملائکہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بیان ہو رہی ہے, وہ روح ربانی. اور کہا اللہ تعالیٰ نے فیضا سبیت ہو, جب میں اس کی نوک پلق درست کر دوں, یہ پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کا, لیکن کہا جب میں اس کی نوک پلق درست کر دوں, وہ نفق تو فی ہی میں روح ہی, اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو پھر تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. تو سجدہ کرنے کا حکم کب دیا, جب اپنی روح میں سے روح پھونکنے کی بات کی. تو اصل میں انسان کی عظمت, اس کی منزلت اس روح کی وجہ سے, اور روح کا ایک خصوصی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونفخت فیہ من روحی, میں اس میں داخل ہوں اپنی روح میں سے. تو مراد یہ کہ اس کا, یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے روح, اور اس کا ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں جس طرح سورج اور اس کی کرن کا تعلق ہوتا ہے, اب سورج کی کرن کروڑوں میل دور آ جاتی ہے سورج سے, لیکن اس کا ایک ربط, ایک تعلق سورج کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اسی طرح یہ روح کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں روح جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی مطمئن ہوتی ہے, اللہ کے ذکر سے اسے تسکین ہوتی ہے, نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے, اور ورنہ جسمانی تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس طے کرے خاکی نے ایک شہ ہے تو وہ تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شہ کی نگہبانی. تو یہ شہ کیا ہے, یہی جو ہے انسان کی عظمت کی وجہ روح ربانی. آیت نمبر 30 عظمت انسان کا ذکر ہو رہا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, اور پھر سجدہ کیا فرشتوں نے, اور سب کے سب نے, کوئی بھی فرشتہ جو ہے باقی نہیں رہا, سب کے سب فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا سجدے میں. تو یہ عظمت انسان ہے, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو یہ کہنا کہ انسان فرشتے کی طرح ہے, یہ اس کی تعریف نہیں ہے, انسان فرشتوں سے بڑا ہے, فرشتے جو ہے انہیں جھکایا گیا انسان کے آگے. آیت نمبر 31 سے 33 شیطان کا تکبر, اس کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کیا, ان یکون مع الساجدین, کہ وہ ہو جاتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قالا یا ابلیس ما لکا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تمہیں کیا ہے, اللہ تکون مع الساجدین, کہ تم کیوں نہیں ہوئے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل. قالا لم اکل لاسجد لبشر, اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں جو ہے سجدہ کرنے والا انسان کو, اور وجہ بھی بیان کر دی اس نے. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, کہ آپ نے تو اسے پیدا کیا ہے چڑے ہوئے گاری کی کھنکتی ہوئی مٹی سے, یعنی اس نے تکبر کیا کہ یہ اب میں آگ سے بناؤں یا خاک سے بنا, میں نہیں سجدہ کرتا. قالا فخرج منہا فإنک رجیم, اب شیطان کا مہلت طلب کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات پسند نہیں کی, فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے, بے شک تم جو ہے مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک اب تم پر لعنت ہے جو ہے بدلے کے دن تک. قال ربی فانزلنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا ہے میرے رب مجھے مہلت دیجئے جس دن کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تم جو ہے مہلت دیے ہوئے میں سے ہو, تمہاری جو ہے دعا قبول کر لی گئی. الی یوم الوقت المعلوم, اور کب تک مہلت ہے؟ اس دن تک جو ایک معلوم وقت میں. اب شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کیا, قال ربی بما اغویتنی, شیطان نے کہا میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں مزین کر دوں گا ان انسانوں کے لیے زمین کو, یعنی ان سے گناہوں پر انہیں اکساؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے, یعنی جنہیں تو اپنے لیے خاص کر لے گا, سوائے ان کے باقی سب کے سب کو گمراہ کر دوں. اب اس پر اللہ کا فیصلہ, قال هذا صراط علی مستقیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے راستہ جو آتا ہے بالکل سیدھا میری طرف. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہوں گے بے شک ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے جو تیری اتباع کریں, جو ہے وہی جو ہے وہ گمراہوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک جہنم جو ہے وہ تم سب کے وعدے کی جگہ ہوگی. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس کے ہیں سات دروازے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, اور اس میں سے ہر دروازے کے لیے ایک علیحدہ سے گروہ ہوگا جو داخل کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا, ہاں جو شیطان کی پیروی کریں گے تو ان کا ان کے وعدے کا مقام جہنم ہوگا. آگے چند آیات میں سے جو ہے وہ بہشت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے, جنتیں کیسی ہوگی. فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک تقوی اختیار کرنے والے باغوں میں ہوں گے اور جو ہے وہ چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل, اور ہم نکال لیں گے ان کے سینوں میں جو کدورت ہوگی ایک دوسرے کے بارے میں, پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ اخوانہ, آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. اللہ ترور متقابلین, اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اب دنیا میں تو ہوتا ہے کہ مشن میں ساتھ ہوتے ہیں اور عبادت بھی اللہ کی کر رہے ہیں, لیکن آپس میں کچھ جو ہے انبن ہو جاتی ہے, کچھ کدورت آ جاتی ہے, تو یہ کدورت بھی اللہ تعالیٰ وہاں نکال دیں گے دلوں سے. فرمایا لا یمسوہم فیہا نصب, نہیں چھوئے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف. وما هم منها بمخرجين, اور نہ ہی وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. دنیا میں کسی اچھے مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہاں جو ہے اسٹے کرنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اس لیول کو برقرار رکھ سکے. اس کے لیے دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور پھر جا کے جو ہے وہ جو ہے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہاں رہتا ہے. ورنہ اکثر لوگ پہنچ تو جاتے ہیں پیک پر, لیکن پھر اپنے اسٹینڈرڈ کو برقرار نہیں رکھ پاتے اور واپس لوٹتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جنتوں میں جو چلا گیا تو پھر کبھی نہیں نکالا جائے گا, وہ عیش اور آرام میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب اللہ کی دو شانوں کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 49-50 میں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت معاف کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. تو دونوں اللہ کی صفات ذہن میں ہونی چاہیے. اب شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی صرف رحمت والی صفات کی طرف ہمیں متوجہ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, اللہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, اور کوئی بات نہیں گناہ کر لو وہ معاف کر ہی دے گا, تو ایسی بات نہیں ہے. دوسری طرف بھی نظر ہو کہ اللہ بڑا سخت جو ہے سزا دینے والا ہے, سریع الحساب بھی ہے, شدید العذاب بھی ہے. تو یہ دونوں خوف اور رجا ان کے درمیان ایمان کا معاملہ ہے, اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو, اس کی نافرمانی سے بچ بھی رہا ہو. آیت نمبر 56, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے جناب واقعہ شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جہاں اللہ کی دو شانوں کا ذکر آیا, وہیں فرشتوں کی بھی ان شانوں پر عمل کا ذکر آیا. فرشتے آئے اور وہ رحمت بن کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, انہیں بشارت دی بیٹے کی اسحاق علیہ السلام اور پوتے کی یعقوب علیہ السلام کی. اور وہی فرشتے جا رہے تھے کس کی طرف؟ قوم لوط علیہ السلام کی طرف, اور ان کے لیے وہ عذاب کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. اور اب درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, وہ کہتے ہیں کہ اور جو کوئی جو ہے اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا, بلکہ الفاظ ہے کہ نہیں جو ہے کسی کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے سوائے گمراہوں کے. تو صرف گمراہ لوگ وہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ورنہ جو ہدایت یافتہ ہے انہیں تو امید رہتی، کتنا بھی جو ہے نقصان ہو گیا ہو، کتنی ہی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، اگر جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. آیت نمبر 80 میں اصحاب ہجر کا ذکر ہے، اور یہی پھر آیت اس سورت کا جو ہے عنوان بنی، اور سورہ ہجر جو اس کا نام رکھا گیا وہ اس آیت کی وجہ سے ہے. اصحاب ہجر اصل میں جو ہے قوم ثمود کو کہا جاتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بطور نبی بھیجا تھا، اور اس قوم کو بڑی زبردست ٹیکنالوجی حاصل تھی، یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے جو ہے ملٹا اسٹوری محل بناتے تھے، اور کئی کئی کمرے اس میں ہوتے تھے، ایسے نہیں کہ بس جو ہے وہ چھوٹا سا کوئی کھوس ہی بنا کے رہ رہے ہو، بلکہ انٹر کنیکٹڈ ملٹیپل جو ہے اس کے اندر رومز ہوتے تھے، اور کئی منزلوں پہ جو ہے وہ پہاڑ کو تراش کر کے اور اس کے اوپر بڑے اچھے جو ہے نشق و نگار بنا کر جو ہے وہ اپنے رہنے کے مقامات بناتے تھے. لیکن اس قوم نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی، رسول سے پہلے مطالبہ کیا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، وہ مطالبہ پورا کیا گیا ان کا، لیکن اس اونٹنی کو قتل کر دیا انہوں نے، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا. یہاں اس قوم کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا یہ ہجر والوں نے جو ہے رسولوں کو. آیت نمبر 87 میں پھر سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم. اور جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ اس جیسی آیات جو ہے وہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم. اب یہ سبع من المثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرائی جانے والی، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہم ہر رکعت میں جو ہے دہراتے ہیں پڑھتے ہیں. آیت نمبر 94 سے 99 تک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی خطاب، فرمایا فَدَّعْ بِمَا تُعْمَرْ، بس آپ پہنچا دیجئے جو آپ کو حکم دیا جائے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے جو ہے وہ مشرکوں سے. تو اس حکم کے بعد پھر آپ نے دعوت عام کا آغاز کر دیا، جیسے ہم نے کہا سورہ ہجر بالکل ابتدائی مکی دور کی صورت ہے، اس سے پہلے پہلے آپ انڈیویجول دعوت کا کام کرتے تھے ایک ایک آدمی سے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ جو ہے کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اوپر چڑھ گئے. اس زمانے میں کیونکہ لاؤڈ سپیکرز وغیرہ ہوتے نہیں تھے، جب کوئی اہم پیغام لوگوں کو دینا ہوتا تھا تو اس زمانے کا طریقہ تھا کہ کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا آدمی، اب دور سے لوگوں کو نظر آتا تھا ایک آدمی پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوا، اب وہ کرتا یہ تھا کہ اپنا سارے لباس اتار دیتا تھا، بالکل جو ہے بے لباس ہو کر کھڑا ہوتا تھا، پھر وا صباحا کا نعرہ لگاتا تھا کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی، اور لوگ یہ منظر دیکھ کر جو ہے جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی نہایت اہم خبر ہے. اکثر اوقات یہ معاملہ اس وقت کیا جاتا تھا جب کسی دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، اسی طرح آپ نے کھڑے ہو کے وا صباحا کا نعرہ لگایا، البتہ لباس نہیں اتارا، جو اس میں غیر شرعی بات تھی اس کا آپ نے اسے اختیار نہیں کیا، باقی اپنے دور کا جو جدید طریقہ ہو سکتا تھا کمیونیکیشن کا وہ آپ نے اختیار کیا، اور لوگ جمع ہو گئے. پھر آپ نے انہیں کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے دشمن کی فوجیں تیار ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں. تو آپ نے یہ ان سے شہادت لے کر جو ہے پھر ان کے سامنے دعوت رکھی کہ میں تمہیں جو ہے آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کا پیغام دیا. اور یہی وہ موقع ہے جب آپ کا سگا چچا وہاں موجود تھا ابو لہب، اور اس نے کہا تھا آپ کے ہاتھ ٹوٹ گئے، آپ نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا. اس کے بعد وہ آیت سورت نازل ہوئی سورہ لہب. آگے الفاظ ہے انا قطعناک المستهزئین، بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرے شریک دوسرے معبود. فسوف یعملون، بس ان قریب وہ جان لیں گے. ولقد نعلم انک یضیق صدرک، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے تنگ ہوتا ہے. بما یقولون، بسبب اس کے جو یہ باتیں کہتے ہیں. پہلے یہی قوم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارہ کہتی، آپ کے قدموں میں جو ہے اپنی نظریں بچھاتی تھی، آپ کو آپ کا نام نہیں لکھتی تھی بلکہ صادق الامین کہہ کر پکارتی، اور جب آپ نے اسی قرآن کی دعوت کا آغاز کیا تو وہی قوم تھی جو پھر آپ کو معاذ اللہ کاہن کہنے لگی، ساحر کہنے لگی. اور جو ہے مسحور کہنے لگی کہ ان پر جادو ہو گیا, مجنون کہنے لگی کہ جنونی ہو گئے, اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ کذاب ہیں, بہت بڑے جھوٹے ہیں, معاذ اللہ سے مارا. یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا. فرمایا فسبح بحمد ربک, بس آپ تسبیح بیان کیجئے اس کی ہم اپنے رب کی ہم کے ساتھ. وَقُمْ مَعَ السَّاجِدِينَ, اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ پہنچ جائیں یقینی بات تک. اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کہتے ہیں یہاں مراد ہے موت, کہ یہاں آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی بات تک پہنچ جائیں, یعنی موت تک پہنچ جائیں. ورنہ بعض لوگ مس یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا اللہ کا, اب عبادت ختم ہو گئی, اب نماز ختم, شریعت ختم. اور یہ زیادہ تر جو جاہل صوفیہ ہیں ان میں یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے, اور اس طرح کی آیات سے کوٹ کرتے ہیں کہ جب یقین بن گیا تو اب جو ہے عبادت کی ضرورت نہیں. یہ سیرت کے خلاف ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک جو ہے شریعت پر کار بن رہے ہیں. تو جناب اگلی سورت سورہ نحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, کیونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے, چنانچہ یہ نام اس سورت کا رکھا گیا. اور یہ بھی مکی دور کی سورت ہے, لیکن ان کنٹراسٹ یہ بالکل آخری دور کی جو ہے وہ سورت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے, اور ان کے ذکر کے ساتھ یعنی تذکیر بے اعلی اللہ کا انداز ہے, اور پھر توحید کی جو ہے وہ دعوت ساتھ ساتھ آ رہی ہے. پہلی آیت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان, اور قریش مکہ کے لیے وعید ہے, دھمکی ہے ایک عذاب کی, اور وہ اشارہ غزوہ بدر کی طرف. فرمایا اتا امر اللہ, آ چکا اللہ کا حکم, فلا تستعجلوہ, پس نہ جلدی بچاؤ اس کے لیے. یہ حکم سے مراد کیا ہے, تم پر عذاب کے کوڑے کا حکم آ چکا اللہ کا, اور بس اب چندی کچھ ہی دیر کی بات ہے, ہجرت کا واقعہ ہونے والا تھا, اور اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کا وہ پہلا کوڑا جو ہے مشرکین مکہ پر پڑنے والا. فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جسے یعنی جو وہ شرک اس کے ساتھ کرتے ہیں. آیات 3-8 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے تین شاہکار کا ذکر آ رہا ہے, یعنی کائنات کا ذکر آ رہا ہے, انسان کا ذکر آ رہا ہے, اور چوپایوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق, وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. تعالی عما یشرکون, بہت ہی بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ, اور اسی نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. فإذا ہوا خصیم مبین, اب وہ ہو گیا نہایت واضح جھگڑالو, اب وہ کتنے حقیر سا آغاز ہے انسان کا, لیکن وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ اللہ ہے نہیں ہے, اور جو ہے وہ اس کے شریک کون کون ہے. والانعام خلقها لكم فيها دفء, اور جو ہے اس نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے, جن میں جو ہے وہ تمہارے لیے ہے حفاظت کا سامان, یعنی گرم کپڑے وہاں سے حاصل ہوتے ہیں. ومنافع ومنها تأكلون, اور بہت سارے نفع کی چیزیں, اور اس سے تم کھاتے بھی ہو. اسی طرح جو ہے وہ آگے بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب انہیں صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو, شام لے کر آتے ہو, وہ بھی بڑا حسین منظر ہوتا ہے. اسی طرح وہ تمہارے لیے بوجھ کھینچ کر لے کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اونٹ اور یہ گدھے اور گھوڑے کتنا وزنی وزنی سامان جو ہے لے جاتے ہیں, ورنہ انسانوں کو اگر خود اٹھانا پڑتا تو کیوں بول جاتی ہیں ہماری. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہارے لیے سامان اٹھانے اور سواری کا باعث بنایا, بلکہ زینت کا باعث بھی بنایا. اسی طرح آیات 11-18 تک اللہ کی کئی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا یمبت لکم بہ الزرع, اور اس پانی کے ذریعے وہ اگاتا ہے تمہارے لیے زراعت. والزیتون والنخیل والعناب, اور زیتون اور کھجور اور جو ہے وہ انگور. آپ دیکھیں پانی ایک ہی ہے, اس سے جو ہے وہ کھیتیاں بھی اگ رہی ہیں, ان میں طرح طرح کا اناج اگ رہا ہے, اور اسی پانی سے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے پھل اگ رہے ہیں. زیتون ہے, اس کے اندر روغن ہوتا ہے, کھجور ہے, اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, بڑا جلدی توانائی فراہم کرتا ہے, اور انگور ہے, وہ گویا بالکل پیک جوسز ہیں, اس کے اندر بالکل پانی کی طرح جو ہے. تو کتنی مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہیں. ومن کل الثمرات, اور ہر طرح کے پھل. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک ان سب میں ہیں نشانیاں, لیکن کن لوگوں کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے. فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر, اور کام پر لگا دیا اس اللہ نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو, اور سورج کو اور چاند کو. اب رات اور دن, رات آرام کے لیے, دن کام کے لیے, سورج سے ہم سالوں کا اور جو ہے موسموں کا حساب کرتے ہیں، اور چاند سے ہم دنوں کا مہینوں کا حساب کرتے ہیں. والنجوم مسخرات بامری، اور ستاروں کو بھی اس نے کام پر لگا دیا اپنے حکم سے. انا فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لینے والے. وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانها، اور جو کچھ اس نے جو ہے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین میں وہ مختلف رنگوں میں ہے. انا فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. اب آپ دیکھیں پھل اور سبزیاں اگر ایک ہی رنگ کی سب ہوتی تو بھی کتنا یہ پیکا پیکا معاملہ ہوتا. ہر چیز کو اللہ نے مختلف رنگ، مختلف ذائقہ، مختلف جو ہے افواج دیے. تو ان سب میں اصل میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کی. علامہ اقبال نے بڑا، بلکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عمدہ کہا تھا، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دو سلوک قرآنی کے جو ہے وہ اسٹیپس ہیں. اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو یعنی قرآن سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرنا ہوگا، غور و فکر اور ذکر. اور ان کے یہ دو کام جو کرنے والے ہوتے ہیں وہی قرآن سے جو ہے اس کا اصل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک قدر گفتیں باقی فکر کو، اس حد تک تو ہم نے بتا دیا تمہیں، اب باقی تم خود غور کرو. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، اگر تمہاری فکر غور و فکر رک جائے کہیں پر تو پھر ذکر کرنا شروع کر دو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو. اور وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر عارض پر درا در احتجاج، یہ جو ذکر ہے اللہ کا یہ انسانی فکر کو زندگی دیتا ہے. اور ذکر را خوشید این افسردہ ساتھ، اور یہ ذکر کے ذریعے انسانی فکر جو ہے وہ ایک نئی زندگی حاصل کرتی ہے اور اس میں نئی توانائی پیدا ہوتی ہے. اب آج کا ڈلیما یہ ہے کہ اہل ذکر فکر سے غافل ہیں اور اہل فکر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو اس میں دونوں کی ضرورت ہے. آیات نمبر 11 سے 18 تک جو ہے مزید آگے اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت. تو سمندر سے تازہ گوشت کس طرح؟ سی فوڈ، مچھلی. اور اسی طرح وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے زیور جو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر جو ہے آگے ذکر ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کشتیاں جو ہیں ان سمندروں میں چلتی ہیں اور جن کے ذریعے تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. اس وقت بھی شپنگ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس کے ساتھ. کارگو کا جو ہے اس وقت بھی سستا ترین ذریعہ جو ہے وہ بحری رستے ہیں. اسی طرح آگے ذکر ہے کہ اسی اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا اور نہروں کو جاری کر دیا اور رستے بنا دیے تمہارے لیے اور علامتیں پیدا کر دی. یہ جو لینڈ مارکس ہیں جو کہیں پر ریگستان ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر دریا ہے، تو اس سے ہم اپنے رستے پہچانتے ہیں. اگر پوری زمین ایک ہی جیسی ہوتی پھر بھی بڑا مشکل تھا، آدمی اگر کہیں نکلتا تو اسے کوئی لینڈ مارکس نہیں نظر آتے. اسی طرح فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اور یہ ستارے بھی نیویگیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس سے آدمی جو ہے سمتوں کا معلوم کرتا ہے، نارتھ کا ہے، ساؤتھ کا ہے، ایسٹ کا ہے، ویسٹ کا ہے. اور ریگستانوں میں جہاں پر لینڈ مارکس مستقل بدل رہے ہوتے ہیں، زور کی ہوا چلتی ہے اور جو ہے ریت کا پہاڑ اڑ کر ادھر چلا جاتا ہے، پھر ہوا چلی تو پہاڑ اڑ کر ادھر آ گیا، تو وہاں جو ہے لینڈ مارکس کچھ نہیں ہوتے، ہر وقت بدل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ستاروں کو دیکھ کر رستہ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح سمندروں میں بھی معاملہ. آیت نمبر 17 میں فرمایا اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، کیا وہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہیں پیدا کیا؟ تو ایک وہ ہے جو خود مخلوق ہے، انہیں اللہ کے ساتھ کیسے تم برابر کر سکتے ہیں؟ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم جو ہے وہ بالکل غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 18 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. غیر اللہ کی بے بسی کا ذکر آ رہا ہے، جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں انہیں بہت کچھ جو ہے سمجھنے لگتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. آیت نمبر 20-21 میں فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اور وہ ہستیاں جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے وہ نہیں پیدا کر سکتے کسی بھی چیز کو. وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے. اموات غیر احیا، وہ مردے ہیں بغیر زندگی کے، یعنی بے جان مردوں کی طرح. وما یشعرون ایانا یبعثون، انہیں پتہ نہیں ہے کب دوبارہ اٹھایا جائے. آیت نمبر 22 سے 25 تک آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی کیفیت اور انجام کا ذکر ہے. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, دیکھیں ایک ہوتا ہے ماننا, ایک ہوتا ہے یقین رکھنا. مانتے ہم سب ہیں کہ آخرت آئے گی, لیکن یقین ہم میں سے کسی کا ہی ہوگا, تو اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمیں پیدا فرمائے. فرمایا الہکم الہ واحد, تمہارا معبود بس ایک ہی واحد معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ, بس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے, یقین نہیں رکھتے آخرت کا, قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون, ان کے دل جو ہے وہ اس خدا کے انکاری ہیں اور وہ جو ہے تکبر کرنے والے ہیں. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں دنیا میں اس میں اترانے لگتے ہیں, تکبر کرنے لگتے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کوئی شک نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین, بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا ہے تم پر تمہارے رب نے, تو قالوا, وہ جواب دیتے ہیں اساطیر الاولین, جو پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے وہ نازل ہو. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا, تاکہ وہ اٹھائیں اپنے پورے پورے بوجھ قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان لوگوں کے بھی بوجھ بھی جنہیں انہوں نے بغیر علم کے جو ہے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ یذرون, آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. آخرت پر یقین رکھنے والوں کی کیفیت کا بھی بیان آ رہا ہے, ان کا انجام کا بھی ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 30 سے 32 تک. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, اور جب پوچھا گیا ان لوگوں سے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں, مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے, قَالُوا خَيْرًا, تو ان کا جواب تھا کہ اللہ نے بھلائی نازل کی, بہت بڑا خیر ہے جو نازل کیا اللہ نے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, وہ لوگ جو نیکوکار ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا میں ہے بھلائی. وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہوگا. وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور کیا عمدہ گھر ہوگا تقویٰ اختیار کرنے والوں کا. جنات عدنی یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار, ہمیشہ رہنے والے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے, جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ, اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ, اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے فرشتے, تو وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوں گے. يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, داخل ہو جاؤ جنت میں بسبب ان نیک اعمال کے جو تم کرتے رہے. آیت نمبر 36, حضرت رسول کی دعوت, اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کا انکار کرو. تاغوت کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی نافرمانی کرائے اور کہے کہ اللہ کی نہیں چلے گی میری چلے گی اور میری بات مانو, اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, وہ کہلاتا ہے تاغوت. اکثر بیچتا ہے کیونکہ شیطان یہ کام کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے, تو آپ دیکھیں گے اکثر ترجمہ میں تاغوت کا ترجمہ شیطان کیا جاتا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کی عبادت کرو اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور بچو تاغوت سے, بچو شیطان سے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ, بس ان میں سے وہ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر پوری ہو گئی بات جو ہے گمراہی کی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, بس ذرا چلو پھرو زمین میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو اوپن ہے ہر ایک کے لیے, آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں سابقہ امتوں کے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور جو ہلاک کر دیے گئے. ہمارے اپنے ملک میں بھی مونجو دڑو, ہڑپا, اس طرح کے آثار قدیم ہیں, تو آدمی دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے. قرآن کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. منکرین حدیث چاہے کتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو, آپ کے مقام کو کم کرنا چاہیں, لیکن قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور یہ محفوظ ہیں, یہ کہیں جانے والی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ قرآن ہم تک پہنچا دیں, بلکہ قرآن کی وضاحت بھی آپ کے ذمے. اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے, اس حکم پر عمل کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول. جیسے پہلے بھی بات آئی کہ 700 سے زیادہ دفعہ قرآن نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی, اس کا آغاز کیسے ہوگا, اور اس میں وضو کس طرح ہوگی, اور قیام میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, پھر اس کی ترتیب کیا ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سب کس نے واضح کیا؟ اللہ کے رسول. فرمایا بالبینات والزبر، اور جو ہے وہ اللہ نے نازل کی جو ہے بہت سے واضح نشانیاں اشارہ معجزات کی طرف اور کتابیں بھی، وانزلنا الیک الذکر، اور بے شک ہم نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن کو، لتبینا للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے جو کچھ جو ہے وہ نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. آیت نمبر 51 میں کہا گیا دو معبود نہ بناؤ. اب ایران اس وقت کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ پاور تھی، اور وہاں پر دو خداؤں کا تصور تھا، ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا، ایک یزدان ایک اہرمن، لیکن جو ہے ہم میں سے بھی ہر ایک کے دو خدا ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کو ہم نے خدا کہا ہوا ہے، ایک بعض دفعہ ہمارا نفس خدا بن جاتا ہے، بعض دفعہ ہماری دکان خدا بن جاتی ہے، بعض دفعہ ہمارے رشتہ دار خدا بن جاتے ہیں، بیوی بچے خدا بن جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارا پروفیشن خدا بن جاتا ہے، اور اس کی ہم اس طرح اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے احکامات بھی پامال کر دیتے ہیں. تو فرمایا دو معبود نہ بنا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور فرمایا اللہ نے کہ مت بناؤ دو خدا، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے. فایا فرحبون، بس جو ہے وہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو. فرحبون ایسے خوف کو کہتے ہیں جو مستقل ہو، یعنی مستقل مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اب بات آ رہی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اپنا کیا حال ہوتا ہے؟ تو تم نے اگر الاٹ کیے، اول تو اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی ہو، لیکن تم نے اگر اللہ کو الاٹ بھی کیا تو بیٹیاں کی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. تو اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے بیٹی کی پیدائش پر عربوں کا طرز عمل. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں. سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے بیٹا بیٹی ہو. اصل میں اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو مرنے والے مٹنے والے بوڑھے ہونے والے، اور وہ اپنا ایکسٹینشن اپنی ایک باقی رہنے والی جو ہے وہ شکل دیکھتے ہیں اپنی اولاد. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اس پر بڑھاپا آنا ہے، نہ اسے کمزور ہونا ہے، نہ اسے جو ہے وہ ختم ہونا ہے، اسے کسی اولاد کی حاجت نہیں. فرمایا ولہم ما یشتہون، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے. اور پھر آگے اب ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کی یہاں بیٹی ہوتی ہے تو کیا رویہ ہوتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی، ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو چھا جاتا ہے اس کے چہرے پر، چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر سیاہی. وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر غم میں گھٹنے لگتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور چھپتا پھرتا ہے اپنے قوم والوں سے کہ اس برائی سے جس کی اسے جو ہے بشارت دی گئی. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا اسے رکھ لوں اس ذلت کے ساتھ، اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا گاڑا ہوں اسے جو ہے مٹی میں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، آگاہ ہو جو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو بیٹیوں کے بارے میں اگر ہمارا بھی اسی طرح کا طرز عمل ہے تو بڑا جو ہے وہ مشکل معاملہ ہے. بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیوں کی جو ہے عمدہ پرورش پر جنت کا وعدہ دیا، اور اسی طرح یہی بیٹی نے ماں بننا ہے، اور ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بہنوں کا بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھا ہے، اور اسی طرح بیٹیوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ کا ہے. نیک بیوی کا حاصل ہونا جو ہے خیر المتا کا ہے. تو عورت کی جو ہے اسلام میں بڑی عظمت رکھی گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم میں بھی جو ہے اس طرح کی خرابی ہے، ہم بھی پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ہو جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے بس بیٹے ہو. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ مشرکین سے جا کر ملتی ہے، ان پیگنز کا عقیدہ یہ تھا، وہی ہمارا بھی ہے، تو ہمیں ان میں پھر فرق کیا ہے. آیت نمبر 68-69، شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، ان تخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ بنائے پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے، ومن الشجر، اور درختوں میں چھتے بنائے، ومما یعرشون، اور ان چھتریوں میں جو انسان لگاتے ہیں ان میں بھی چھتے جو ہے شہد کی مکھیاں بناتی ہیں. ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر پھل سے جو ہے وہ اس کا رس چوسے. فسلکی سبولا ربکی ذلل، اور پھر چلے اپنے رب کے آسان کیے ہوئے رستوں پر. اب یہ آج کی ماڈرن سائنس سے اب یہ پتہ چلا کہ 20 مائلز تک جو ہے شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، ان کا ریڈیس جو ہوتا ہے 20 مائلز کا ہوتا ہے، اور وہ رستہ نہیں بھولتی، اتنے لمبے فاصلے سے جا کر ٹھیک اپنے اس درخت پر، اس چھتے پر، اس سوراخ تک پہنچتی ہیں جہاں تک انہیں واپس آنا ہوتا ہے. گویا یہ رستے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیے. بالکل یخرجو من بطونہا شراب، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایک پینے کا مشروب یعنی شہد، مختلف الوانہ، وہ مختلف ہے رنگوں کے اعتبار سے، فیہ شفاء للناس، اور اس شہد میں شفا ہے انسانوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں لیکن کن کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے. بس جناب یہاں پر ہم بریک کرتے ہیں اور انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے 12، اس کے بعد آگے بڑھیں.